أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجائے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کے بارے میں ہمیں قرآن کریم میں آگاہ فرمایا ہے، اس دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور بعض جگہ پر قرآن کریم میں اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دنیا کا مستقبل کیا ہوگا، انسانیت کہاں پہنچے گی. اس بارے میں بہت ساری اوپینینز ہیں. مادی اعتبار سے ایک بات طے شدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا باقی رہنے کے قابل ہے نہیں. یہ بات سب مانتے ہیں، اس دنیا نے بچنا نہیں ہے، اس دنیا نے تباہ و برباد ہو جانا ہے. ہاں یہ ہے کہ 1000-2000 سال میں ہونا ہے، 50-60 ہزار سال میں ہونا ہے، 1-2 ملین سال میں ہونا ہے، یا 1-2 ارب سال میں ہونا ہے، اس کا فرق ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ اس دنیا نے باقی نہیں رہنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو مادی مستقبل انسانیت کا وہ تقریباً واضح ہے، وہ نابود ہونے کی سمت ہے. اب صرف یہ رہ جاتا ہے کہ جب تک یہ نابود نہیں ہوگا تو اس کا معنوی مستقبل کیا ہے. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس کے اندر ہمیں ایک بہت اچھے مستقبل کی خبر دی گئی ہے کہ دنیا کا معنوی مستقبل اچھا ہے. فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ جو زمین پر کمزور واقع ہوئے ہیں ان کے اوپر احسان کریں گے. نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں امام بنائیں گے، رہنما بنائیں گے، انہیں زمین کا وارث بنا دیں گے. یہ انسانیت کا ایک مستقبل ہے. ہم اور آپ خواہ نہ خواہ، چاہے سیدھی لائن میں، چاہے ویوز کی صورت میں، اور چاہے سرکلز کی صورت میں، ہم اور آپ خواہ نہ خواہ اس مستقبل کی طرف بڑھیں گے. اب یہ تینوں جو انداز ہیں بڑھنے کے، ان کی میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم اسٹریٹ گراف کی صورت میں اچھائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. 2007 میں تھوڑا سا بڑھے، 8 میں اور بڑھے، 9 میں اور، 10 میں اور، 11 میں اور، اسٹریٹ لائن گراف ہے جو اوپر جا رہی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے. سر بہت سادہ سی بات ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی، انسانی زندگی ہر سال زیادہ اچھائی کی سمت جا رہی ہے. نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ برائیاں آتی ہیں، برائیاں بھی جا رہی ہیں، اچھائیاں بھی جا رہی ہیں. یہ پاسبلٹی تو نہیں ہو رہی. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ لائن تو نہیں ہے، لیکن ویو کی صورت میں ہے. ایک سال اوپر جاتا ہے، پھر ایک سال نیچے آتا ہے، پھر ایک سال اوپر جاتا ہے، پھر ایک سال نیچے آتا ہے. آیا اس صورت میں؟ اگر اس صورت میں ہے تب بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر بالکل آپ اپنے ذہن کو گراف کی لاجک کی طرف لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال انسان کی پستی کم ہونی چاہیے اور ترقی زیادہ ہونی چاہیے. اگر گراف یہاں سے شروع ہوا تو اس سال کا جو لوئسٹ پوائنٹ تھا وہ اگلے سال کے لوئسٹ سے کم ہوگا، اور اگلے سال جو لوئسٹ ہوگا وہ اس سال کے لوئسٹ سے زیادہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال جو سب سے گندا پوائنٹ آئے گا اس میں بھی برائی پچھلے سے کم ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے سامنے جو صورتحال آتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی ایسی برائی سامنے آتی ہے جو پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ہوئی تھی، آ جاتی ہے. میں جگہ جگہ ایک بات عرض کرتا ہوں، کنوینسڈ ہوں، کوئی جذباتیت نہیں ہے، کوئی وہ غیر عقلی بات نہیں ہے، اسٹڈی کیا اس نتیجے پر پہنچے ہیں. ہم لوگ تاریخ انسانیت کی بدترین حیوانیت دیکھ رہے ہیں اس وقت، بدقسمتی سے. تاریخ انسانیت میں انسان اتنا پست ہمارے خیال میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہوا ہے. فحاشی، بدترین فحاشی ہے. دھوکہ دہی بدترین دھوکہ دہی ہے، ظلم و ستم بدترین ظلم و ستم ہے. اس وقت ایسا ایک دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. اب اس کو کیا تعبیر کریں؟ ایک طرف سے خدا کا دیا ہوا وعدہ ہے جو یہ کہتا ہے مستقبل اچھا ہے، امام تشریف لائیں گے، عدل و انصاف کا دور ہوگا، حق حقدار کو مل جائے گا، ظالم کی ناک رگڑ دی جائے گی، یہ ہمیں وعدہ دیا گیا. صرف ہمارے پاس یہ وعدہ نہیں ہے، دنیا کے ہر دین و مذہب کے پاس یہی وعدہ ہے، ہر دین و مذہب کے پاس یہ وعدہ ہے کہ یہ ہوگا. دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں جو برائی سامنے آ رہی ہے وہ ایسی برائیاں سامنے آ رہی ہیں جو تاریخ بشریت میں کبھی نہیں آئی تھی، وہ سب برائیاں سامنے آ رہی ہیں. اور جس خطے میں جائیں صورتحال یہی ہے، کوئی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، یہاں پر، پاکستان، کچھ تبدیل نہیں ہو رہا ہے. برائیاں اپنی جگہ کے اوپر باقی ہیں، ایسی ایسی برائیاں جن کا کوئی حساب نہیں تھا. مثال کے طور پر، شاید کہنے کا نہیں ہے، خاص کر ممبر پہ بیٹھ کے کہنے کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں اب یوں احساس ہونے لگی ہیں کہ نہیں کہیں تو کون کہے گا، کوئی کہے گا بھی نہیں، تو کہہ ہی دیں. پھر زیادہ زیادہ یہ ہوگا، دو چار لوگوں کو برا لگے گا، بعد میں کہیں گے آپ نے غلط کیا، چلو مان لیں گے کہ نہیں ہاں غلط کیا، اپنے دل میں جانتے ہیں کہ غلط نہیں کیا ہے، ضروری تھا اس لیے کہہ رہے ہیں. آپ نے انگلستان کے ایک جاسوس کا نام سنا ہے، لارنس آف عربیہ، انگلستان کی سیکرٹ سروس نے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق ایسا جاسوس کبھی پیدا نہیں کیا ہے. اس نے انگلستان کی وہ خدمت کی ہے، کیپٹلسٹ کی، اور ایکچولی ویسٹرن بلاک کی وہ خدمت کی ہے جس پر وہ آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. سعودی عرب کا تیل اس نے دلوایا اصل میں ان کو، اور اس نے جب کام کیا تھا تو وہاں تیل نکلا بھی نہیں تھا، معاملہ صرف مکہ اور مدینہ کو کنٹرول کرنا تھا. آل سعود کو اس نے ٹرین کیا تھا، یعنی موقع اس نے فراہم کیا تھا. اصل میں وہ ٹرین کر رہا تھا ایک اور خاندان کو، لیکن اس کے خاندان کی بات چل نہیں پائی. وہ تیار کر رہا تھا شریف حسین کے خاندان کو کہ وہ لوگ مکے پہ حکومت کریں گے، اور ان کے ساتھ لارنس آف عربیہ کے مقابلے میں ایک اور جاسوس تھا خاندان آل سعود کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایک انگریز جاسوس تھا، اس کا نام ایک شیکسپیئر ہوا کرتا تھا اور ایک کا نام تھا فیلبی نام کر کے. دو جاسوس تھے جنہوں نے آل سعود کو تربیت دی تھی، ان کے اپنے ڈاکومنٹس میں ہے، کوئی چھپاتے بھی نہیں ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایسا ہوا ہے. شریف حسین کے ساتھ لارنس آف عربیہ تھا، اور لارنس آف عربیہ نے شریف حسین کو بنایا، یہاں تک کہ ان دونوں خاندانوں نے لڑ لڑ کے ترکیوں کی عثمانیہ حکومت کو ختم کر دیا. انگریز بعد میں حاکم آ گئے، بعد میں جو لارنس آف عربیہ تھا وہ اور اس کا خاندان میدان سے صاف ہو گئے. شریف حسین نے غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے انگریز اس سے ناراض ہو گئے، اسے جلا وطن کر دیا. جب اس کو جلا وطن کرنے لگے تو اس کے چار بیٹے تھے، یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، ان سے پوچھا تم اپنے باپ کا ساتھ دو گے یا ہمارا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے. باپ کو جلا وطن کروا دیا، شریف حسین جلا وطن ہو کے سائپرس چلا گیا، وہیں پہ اس کی زندگی ختم ہو گئی. باقی جو چار بچے تھے یہ بعد میں مختلف عرب حکومتوں کے سربراہ بن گئے، ان میں ایک عراق کا سربراہ بنا، بادشاہ بن گئے، ایک عراق کا بنا، ایک سیریا کا بنا، لبنان کا بنا، مختلف جارڈن کا بنا، یہ سب اس کے بیٹے تھے. جس نے ان تمام کو ٹرین کیا تھا شریف حسین کو، لارنس آف عربیہ تھا. لارنس آف عربیہ نے وہ کام کیا تھا جو میں بتا رہا ہوں آج تک انگلستان کے کسی جاسوس نے نہیں کیا، لیکن اسے کوئی میڈل نہیں ملا. اگر آج کے زمانے میں کوئی جاسوس اس کی آدھی سروس کر دے جو لارنس آف عربیہ نے کی ہے تو اسے وکٹوریا کراس دے دیں گے. اس کو کوئی میڈل نہیں دیا، صرف ایک رکاوٹ تھی. اب یہ وہ بات ہے جو کہنے کی نہیں ہے، صرف ایک رکاوٹ یہ تھی کہ یہ ہم جنس تھا، اس کے اندر ہوموسیکسویلٹی تھی. 1920s کا تذکرہ کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، 1914 ٹو بی ویری پریسائز، اس زمانے میں نہیں دیا اس کو. اس کے ساتھ یہ مشکل تھی، آج ہر مغربی سیاستدان کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے میں وہ ہوں. دیکھا آپ نے، 80 سال پہلے جس بیماری کی وجہ سے اس کو کوئی میڈل نہیں دیا تھا جبکہ اس نے اتنی سروس کی تھی، آج اس بیماری کا ہر آدمی اعتراف کر رہا ہے اور فخر سے اعتراف کر رہا ہے. کیا ہو گیا اس دنیا کو، جانور نہیں ہو گئی ہے؟ ہر روز آپ ایک ایسا فینومینا دیکھیں گے کہ آپ کو یقین ہونے لگے گا یہ جانور ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے شاید دیکھا ہو کہ مثلا فلاں بیچ کے اوپر اتنے ہزار آدمیوں نے برہنہ ہو کے تصویر کھچوائی ہے، جانور ہیں. انسان نہیں ہیں یہ لوگ، ہیں انسان، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ایک ارشاد فرمایا تھا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا ہے، اللہ نے ان کو ان کی انسانیت بھلوا دی ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، بدبخت وہ ہے جو ان حیوانوں کے پیچھے چل رہا ہے. یہ حیوان ہوئے ہیں، ہم کیوں جائیں ان کے پیچھے؟ یہ جانور بنے میں ہم کیوں چلیں؟ دو میں سے کوئی ایک بات بتا دو، یا تو یہ کہہ دو یہ جس حالت پہ پہنچ گئے وہ اچھی لگ رہی ہے، بسم اللہ جاؤ پھر تم بھی ویسے ہی بن جاؤ، اور اگر خود کہتے ہو کہ بھائی یہ جس حالت پہ گئے یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اب آپ کیوں جا رہے ہو؟ پھر آپ کیوں ان کے راستے پہ چل رہے ہو؟ آپ بھی وہی مادہ پرستی دکھا رہے ہو، آپ بھی وہی مغربی ثقافت دیکھتے ہو، آپ بھی وہی دیکھ کر خوش ہوتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھا کرو، آپ سارے وہی کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مثلا اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت گندے ہو گئے، تو تم کیا بن جاؤ گے پھر مستقبل میں؟ اس کو نہیں سوچ رہے، تم بھی تو وہی بن جاؤ گے، تم بھی وہی کلچر دیکھ رہے ہو جو انہوں نے دکھایا تھا، تو ان کی قوم یہاں پہنچی ہے، وہی سلیبس پڑھ رہے ہو تمہارے بچے جس کو پڑھ کے ان کے بچے وہاں پہنچے، سب کچھ وہی کر رہے ہو، تو 20 سال بعد خود کہاں کھڑے ہو گے؟ 20 سال تو میں دور کی کہانی بول رہا ہوں، 20 سال تو اس زمانے کے لیے تھا جب کمیونیکیشن اتنی سلو تھی، اب تو کمیونیکیشن کی جو پیس ہے وہ 5 سال میں آپ وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ گے. اپنے اسی علاقے کا حال دیکھ لو، 10 سال پہلے ایسے تھا یہ؟ میں تو 3-4 سال سے آ رہا ہوں نا، آپ تو یہاں پرانے رہنے والے ہوں گے، اپنے آپ سے پوچھو 10 سال پہلے ایسے تھا یہ؟ کیا ہو گیا؟ میں پاکستان میں دیکھتا ہوں، پاکستان 5 سال پہلے وہ نہیں تھا جو اس وقت ہے. اس کا مطلب پاکستان نے 5 سال کے اندر وہ راستہ طے کیا جو بعض قوموں نے 20 سال میں طے کیا ہے. کیوں طے کیا ہے؟ کمیونیکیشن کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے. اس کمیونیکیشن کے گھوڑے کے اوپر شیطان بیٹھا اور اس نے ان کو یہاں پہنچا دیا. اب افسوس اس بات کا ہے، یہ ہماری قوم جا کہاں رہی ہے؟ آنکھیں بند کر لی ہیں کیا؟ اچھا جب بچہ بگڑ جاتا ہے، طوفان مچ چکا ہوتا ہے، مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں بچوں اور بچیوں کے ساتھ، تب سر پیٹتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت کیوں نہیں جاگے تھے جب خود گھر میں ویڈیوز لے کر آ رہے تھے اور پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں جاگے تھے؟ اب جاگے ہو؟ اب جب پانی سر پہ سے گزر گیا تب خیال آ رہا ہے کہ یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ تو ابھی سے جاگ جاؤ، بچوں کو ابھی کنٹرول کر لو، سب سے پہلے بچوں کو بعد میں کنٹرول کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. میں نے ایک بات دیکھی ہے، وہ یہ کہ گھر کا مرد معمولاً ایسا ہوتا ہے جو وہ خود کر رہا ہوتا ہے وہ منوا لیتا ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو کہتا ہے بھائی یہ میں نہیں کروا سکتا چونکہ میری بیوی ایسی ہے. اچھا سونے کا ٹائم اپنا منوا لیتا ہے، کھانے میں پسند نہ پسند اپنی منوا لیتا ہے، کپڑے میں کیا پہنے گا یہ منوا لیتا ہے، اللہ کا حکم نہیں منوا پاتا. اس کا مطلب ہے دھوکہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ دے رہا ہے، اس کو اللہ کا حکم منوانا ہی نہیں ہے. ابھی میں 3 ہفتے پہلے تقریباً 2-3 مہینے پہلے بلوچستان کے ایک علاقے میں گیا. اس علاقے کے اندر جناب پانی بھی بہت مصیبت سے ملتا تھا، ثقافت تو وہاں کی بہت ہی خراب تھی، خواتین جو تھیں وہ چاہے وہ اہل سنت سے ہوں، شیعہ سے ہوں، دین سے بالکل نابلد، مرد بھی بالکل ہی علل ٹپ، کوئی حساب کتاب نہیں وہاں پر. تو وہاں جناب علی کوئی خاتون مبلغہ بیچاری کہیں سے پہنچ گئی اور اس نے بتایا کہ بھائی ان لوگوں کو تو نہ غسل آتا ہے نہ وضو آتا ہے، یہ تو سب کے سب نجاست کے مارے بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو وہ بہرحال ایک جو مسجد کا کرتا دھرتا تھا وہ کہیں ساتھ ہی تھا، تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ جو تمہاری رپورٹ ہے، یہ تمہاری رپورٹ نہیں لیکن علاقے کی اتنی خراب ہے، تمہاری عورتوں کو غسل نہیں آ سکتا کیا؟ کہنے لگا مولانا صاحب وہ ہماری سنتی کہاں ہے، ہمارے یہاں تو پردے کا معاملہ ہوتا ہے، ہم لوگ ان کو سکھا ہی نہیں پاتے. میں نے کہا تم اپنی مرضی سے ڈکٹیشن دے کر اس کو سلھا سکتے ہو، یہ نہیں سکھا سکتے کہ وضو کیسے کرنا ہے، ہر کام تو تمہاری مرضی سے کرتی ہے. اس کے بعد اس مسئلے میں آ کر تم کہتے ہو میں اس کو وضو نہیں سکھا سکتا، تو تم اس کا مطلب ہے تم نے خود بھی نہیں پتا ہوگا، تم خود ارادہ ہی نہیں ہے تمہارا. آپ لوگوں کے معاملے میں نہیں کہہ رہا آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی جتنی ان کی اپنی عورتوں کے اوپر ہوتی ہے، لیکن کرنے کو آپ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے اگر آپ کا دل چاہتا ہوتا. مثلاً اگر آپ پاک و پاکیزہ واقعاً اتنے ہوتے کہ آپ خود ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ اس قسم کی گڑبڑ نہ دیکھتے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بچے نہیں دیکھتے، موسٹ پروبیبلی نہیں دیکھتے, اگر دیکھتے بھی تو مثال کے طور پر فرض کریں آدھے بگڑ جاتے آدھے صحیح ہو جاتے, آدھے دیکھتے آدھے نہیں دیکھتے. اب تو سب دیکھیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ جب تک دیکھتے رہیں گے یہی ہوتا رہے گا. اب فیصلہ بچوں نے نہیں کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں, وہ دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے, اس پہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں کوئی نگیٹو ریئیکشن آ جائے, لیکن بتانے میں کیا حرج ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اسٹریٹجسٹ نے ایک بات کہی تھی, اس نے کہا کہ یہ جو مینڈک ہوتا ہے اس مینڈک میں ایک عجیب مشکل ہوتی ہے, اگر آپ اسے ابلے ہوئے پانی میں اچانک ڈالیں نا تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ پانی ابلا ہوا ہے, لیکن اگر اسے آپ پانی میں ڈال کر پانی کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھائیں تو اسے سمجھ میں نہیں آتا. پانی ابلنے لگتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کی باڈی بھی پانی کے ساتھ ابل جاتی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ٹیمپریچر گریجولی ریز کیا گیا ہے. ہماری قوم کا فحاشی کا اسکیل گریجولی بڑھایا گیا, ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا اور ہم فحاش ہو چکے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم فحاش ہو چکے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ابھی نہیں ہوئے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھی یہ تو بہت غلط بات کہی ہے. ہاں بہت سادہ سی بات ہے, آپ اپنے والد گرامی کو سوچیں. مثلا میں اپنے والد گرامی کو سوچوں, جب میں بچپنے میں تھا تو وہ کیسے تھے, وہ جیسے تھے اگر آج جو میں دیکھتا ہوں وہ دیکھتے تو پسند کرتے؟ تو اب جو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے بچے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کیوں پسند کر لیا؟ آپ کہیں گے زمانہ تبدیل ہو گیا ہے. اچھا زمانہ تبدیل ہوا ہے, کیا تبدیل ہوا ہے؟ یہی کہ ہمارا فحاشی کا اسٹینڈرڈ خراب ہو گیا ہے. اور کیا تبدیل ہوا ہے؟ ہیومن نیچر تو چینج نہیں ہوتی نا, وہ تو اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہے. ہم نے اسٹینڈرڈ گرا لیا ہے, یہ ہوا ہے, ہمارا اسٹینڈرڈ گر گیا. اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے والا ہوں, تھوڑی سی خطرناک ہے صاحب. ایک دفعہ ہم حیدرآباد میں مجلس پڑھ رہے تھے. اب سندھ کا ماحول آپ کو پتا ہے, گھر گھر میں علم لگا ہوا ہے, بہت بڑے تلخ حقائق ہیں. بھارت یہ بہت اچھی بات ہے کہ گھر گھر میں علم لگا ہوا ہے. میں نے ان سے عرض یہ کیا کہ یہ جو آپ نے چھت کے اوپر علم لگایا ہوا ہے, اس علم کو ٹیلی ویژن کے اوپر رکھ کر اب ٹی وی دیکھیں, پھر بتائیں دیکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. چھت کے اوپر لگایا ہے نا, مولا چھت کے اوپر سے نیچے نہیں دیکھ رہے ہوں گے, یہ چھت کے نیچے لوگ کیا کر رہے ہیں خود سوچئے. تمام تر عزت و احترام کے ساتھ اپنے جو دوست احباب کچن وغیرہ میں ہوتے ہیں نا, جو کبھی یہاں نہیں آ پاتے بےچارے, وہ کچن میں مشغول رہتے ہیں, اللہ کرے وہاں تک بھی آواز جائے. سب کو کہہ رہا ہوں جو یہاں پر ہیں تو ان کو آواز تو چلی جائے گی. پھر علم کس کی علامت ہے؟ مولا ابو الفضل عباس کی علامت ہے. اس عظیم الشان ہستی کو تصور کریں جب آپ اپنی زندگی میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا سوچ رہے ہوں گے. ہاں وہ آپ سے اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہوں گے, میں نے شانے کٹائے دین بچایا, تو نے اپنے مزے کی خاطر دین گنوایا, یہ تو نے مجھ پر کیا ظلم کیا. خود سوچیے ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا. اب میں جب دوبارہ مولا کے عالم کے سامنے جاؤں گا, مبارکباد لینے جاؤں, کیا کیا میں نے دین کے ساتھ؟ خراب ہوا ہے, ہم مان نہیں رہے, ہم سمجھ رہے ہیں یہ زمانے کا روٹین ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اچھا اب کسی نے مجھ سے ایک جگہ پہ ایسی بات ہوئی, کہنے لگا آپ نہیں دیکھتے, اللہ کا شکر ہے میں چھوڑ چکا تھا. میں نے کہا میں نہیں دیکھتا, وہ سمجھ رہا تھا چھوڑیں گے تو بے خبر ہو جائیں گے. نہیں ہم باخبر بھی ہیں الحمدللہ, ہمیں خبر ہے سب کچھ, دیکھے بغیر بھی خبر ہے. دنیا میں 10 وسائل ہیں جس میں فحاشی میں پڑے بغیر بھی خبر رکھی جا سکتی ہے, ان تمام کو استعمال کرتے ہیں. اپنے آپ کو کیوں فحاشی میں ڈالیں؟ اب آپ نے یہ فیصلہ خود اپنے لیے کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, زندگی میں کس طرف لے کے جانا ہے اپنے آپ کو, اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس ٹریک پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا اینڈ وہ حیوانیت ہے جس کو میں نے شروع میں بتایا آپ کو، اس کا اینڈ وہ حیوانیت ہے، اور پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ حیوانیت ہے جس کے اینڈ پر پہنچنا ہے. کوئی قوم بچ نہیں پائی ہے اس سے، سب وہیں جا رہے ہیں، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ برازیل ہو، کیوبا ہو، کیسا بھی پولیٹیکل سسٹم ہو، جا سب اسی طرف رہے ہیں. اب آپ کو اور مجھے سوچنا ہے، وہ تو جا رہے ہیں، میں اور آپ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ کیوں جائیں گے؟ اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، ہم ایک چینج کے ماننے والے بھی ہیں کہ ایک چینج آنے والا ہے، ایک امام تشریف لانے والے ہیں، ان امام کے ساتھ مل کر ایلیمنٹس آف چینج ہیں ہم. اگر میں خود اپنے آپ کو گندگی سے نہیں بچا پایا تو اس گندگی میں چینج کیسے لے کے آؤں گا؟ تعجب کی بات نہیں ہے؟ کون ہے اس چھت کے نیچے جو کہے میں امام کا منتظر نہیں ہوں؟ ہر آدمی کہے گا میں امام کا منتظر ہوں. میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، آج اس کے اوپر دو چار جملے اور بول دوں، پھر انشاءاللہ آپ کی مرضی. اپنے دل سے پوچھئے گا، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے وجدان سے پوچھئے گا، مولا تشریف لائیں گے یہ ٹیلی ویژن چینلز چھوڑ دیں گے ایسے ہی چلتے رہیں؟ سوچئے، اجازت دیں گے نہیں اجازت دیں گے؟ چاہے وہ نیوز چینل ہوں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوں، چاہے وہ انفارمیشن کے ہوں، جس طرح یہ چل رہے ہیں ہرگز امام اجازت نہیں دیں گے. پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مولا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مولا جب تک آپ نہیں آئے میں دیکھ رہا ہوں، جب آپ آئیں گے تو آپ کا ساتھ دوں گا، پھر انہیں ختم کریں گے، اس وقت تک تو دیکھ لوں، باقی بعد میں دیکھی جائے گی. امام اس دعوے کو قبول کر لیں گے؟ کیا آپ میں سے انقلابی اور کیا ضد انقلابی، سب ایک جیسے ہو؟ امام کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہاں پہنچے ہوئے ہم؟ دین کو ہم برباد کر رہے ہیں اپنے پاس، پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بچے دین پہ چلیں گے، مولا کی نصرت کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے؟ ہم کیوں یہ پلان کر رہے ہیں؟ مولا کی آمد 100 سال بعد ہے، کس نے کہا یوں پلان کرنے چاہیے ہمیں؟ کیوں نہیں سوچتے شاید کل ہے، شاید یہی وہ رمضان ہو جس کے اندر ہمیں انہیں دائیں غیبی سننی ہے؟ تیاری تو ایسی کریں کم از کم. اب آپ خود سوچو کس تیاری کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے پہنچیں گے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ آپ کو نہیں سوچنا چاہیے، آپ کا کام نہیں تو کس کا کام ہے؟ مجھے بتائیے کون سوچے گا؟ یہ سوئٹزرلینڈ اور مثال کے طور پر ڈنمارک کے لوگوں سے سوچا ہے کہ وہ سوچیں گے اس بات کو؟ آپ ہیں علی کے ماننے والے، آپ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کو منعقد کرنے والے، آپ ہیں اس امام کے منتظر، الاجل الاجل کہنے والے. آپ اور میں اگر اتنے ڈھیلے پڑ جائیں گے تو پھر کس نے زندہ رہنا ہے یہاں پر؟ کس نے بیدار رہنا ہے؟ کس نے سوتوں کو جگانا ہے؟ پھر آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا ان تمام باتوں کے اوپر. تو ایزان محترم، تلخ تو لگے گا ابھی آپ کو جو جملے میں نے آپ سے کیا ہے، اگر بدتمیزی سمجھ رہے ہیں تو میں پہلے سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن بخدا آپ اپنے اعمال کے اوپر غور فرمائیے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، میں آپ کو دھوکہ نہ دوں، آپ مجھے دھوکہ نہ دیں. ہم سب کے سامنے ایک ہدف ہے، ہم سب کا ایک مقصد ہے، اپنے امام کی غیبت کا خاتمہ کرنا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے کہ ان کی غیبت ختم ہو. آخر کب تک ایک باپ سے کب ان کی اولاد جدا رہے؟ کیا امام میرے لیے باپ سے زیادہ مقام نہیں رکھتے؟ کیوں میں تحمل کروں کہ غیبت میں پڑا رہا ہوں؟ نہیں مجھے جدوجہد کرنی چاہیے کہ غیبت ختم ہو؟ غیبت سزا ہے ایک، مولا کی نصرت نہیں ہو آئے یہ میرے لیے سزا ہے، ان امام کے وجود مقدس کی برکتوں سے محروم ہیں، اس محرومیت کے اوپر کڑتے بھی نہیں ہیں، اس امام کے وجود مقدس کی تمام برکتوں سے محروم ہیں، اور اس پر افسوس بھی نہیں کر رہے کہ ہم محروم ہیں، اپنی محرومیت میں بھی خوش ہوئے ہیں. کتنے زیادہ ہم لوگ کم عقل ہیں، محرومیت پہ بھی خوش ہیں کہ ہم محروم ہیں، کوئی بات نہیں. کیوں؟ ہم نے درک نہیں کیا ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو کیا ملے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے
اگر اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. دین کی نصرت کیجیے، دین کی نصرت کیجیے. بعض اوقات میں بچوں کو مغرب پرست ہوتا دیکھتا ہوں نا تو میرا اندر سے دل کڑتا ہے، اندر سے الجھن ہونے لگتی ہے. بچے ہمارے ہیں، ثقافت پہ ان کے چلتے ہیں. بچے ہمارے ہیں، ہیرو ویسٹرن سوسائٹی سے نکال کے لاتے ہیں. کڑنے لگتا ہے انسان کا دل. اولاد علی کا ماننے والا مغرب کے اندر ہیرو ڈھونڈ رہا ہے. کیوں اتنا کم ہو گئے؟ ہمارے پاس نہیں ہے انسان، ہمارے پاس نہیں ہے فکر. ہم اتنے کنگلے ہو گئے کہ جا کر ان حیوانوں کے پاس اپنے ہیرو ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں ہم اتنے بے خبر ہیں؟ ہمارے سارے آئیڈیاز ان کے پاس سے نکل رہے ہیں. ان تمام باتوں پہ آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی سمجھے، اہل بیت کے راستے پر چلے. والذین کفروا فتعسن لهم واضل اعمالهم. ذرا قرآن کریم کو دیکھیے، فرمایا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا فتعسن لهم، ہلاک ہو گئیں گے سب سب. اضل اعمالهم، خدا نے ان کے کاموں کو بے اثر کر دیا ہے. کفر ہلاک ہونا ہے، کفر کا کام بے اثر ہے. ہم اسی کفر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اسی کفر کی تبعیت میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. زندگی کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. ایک وہ زندگی کا حصہ ہے جس میں کفر اور کفر حاکم، اور زندگی کا ایک وہ چھوٹا سا معمولی سا حصہ ہے جو ہم نے دل کو بہلانے کے لیے دین کے نام پر دیا ہوا ہے. ہمارے دین، ہماری زندگی پہ دین نے حاکم ہونا تھا، کفر اور اس کی ثقافت نے ہمیں ہلاک کرنے کی طرف لے کر جانا ہے، ہم اس پہ خاموش ہو گئے. چلیے وہ حصہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے بس سے باہر ہے. فرض فرمائیے بازار کا مسئلہ ہے، آپ کی جاب کا معاملہ ہے، آپ کی جگہ پہ جہاں پہ کام کرنے کا معاملہ ہے، اس کا بھی حل ہمارے پاس ہے جو ابھی بھی اب فی الحال آپ کے لیے بہت سخت ہو جائے گا. لیکن جو آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے گھر کا معاملہ، آپ کی اولاد کا معاملہ، اس کو کیوں ضائع ہونے دے رہے ہیں؟ صرف چند لمحات کی خوشی کی خاطر؟ وہ بھی مصنوعی خوشی، جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ سراب بقیت یحسب الظمآن ماء، ایک سراب کی طرح ہے جس کو پیاسا پانی سمجھ رہا ہے، جبکہ ہے وہ سراب. اس سے پیاس بجھنی نہیں ہے، اس سے پیاس بڑھنی ہے، لیکن چلے چلے جا رہا ہے معاملہ. والذین کفروا فتعسن لهم واضل اعمالهم، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائیں گے. اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا ہے. ذالک بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم. میں نے عرض کیا قرآن کریم کی آیات کو قوانین سمجھ کے پڑھیں. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون یہ کہہ رہا ہے، فرمایا یہ سب کچھ ہے، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم. یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ اللہ کے نازل ہوئی کی ہوئی چیز کو پسند نہیں کرتے. ان کفار کے اندر ایک مشکل ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے. اب جبکہ ایسا ہے فاحبط اعمالهم، تو خدا نے ان کے تمام اعمال کو زیرو کر دیا ہے، ختم کر دیا. قانون کیا سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کو دین پسند نہیں آ رہا، اعمال ختم ہو جائیں گے، اعمال نہیں بچیں گے. احباط عمل، ہمارے یہاں مفسرین کی ایک ٹرمنالوجی ہے احباط عمل. احباط عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے اعمال کا بے اثر ہو جانا. احباط عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا آج میں نے مغرب کی نماز پڑھی، کوئی ثواب نہیں ملا. عشاء کی نماز پڑھی، کوئی ثواب نہیں ملا. اچھا، ثواب بھی نہیں ملا، اثر بھی نہیں ہو رہا. نماز کا کام تھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نہ بے حیائی سے روک رہی ہے نہ برائی سے روک رہی ہے. اس کو کہتے ہیں احباط عمل. دنیا میں نہیں دے رہی تو قیامت میں تو یقیناً کچھ نہیں دے گی. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، جو دین دنیا بدل نہیں پا رہا وہ قیامت نہیں بدلے گا، پھر وہ بے اثر ہو جائے گا. اب خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کو وہ پسند نہیں تھا جو خدا نے نازل کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال بے اثر ہو گئے. بالکل ایسے جیسے آپ نے ایک میڈیسن کھائی اور اس میڈیسن کا کوئی اثر نہیں ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ یہ میرے اوپر اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا آپ نے یہ کام اس کے ساتھ کیا جس کے نتیجے میں دوائی کا اثر ختم ہو گیا. صحیح، وہ کام کیا ہے؟ بس اللہ کا دین پسند نہیں آئے، پھر اعمال بے اثر ہو جاتے ہیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھے گا، دو رکعت نماز فجر پسند آئی ہے؟ نہیں پسند آ رہی، پھر اعمال کا اثر رہے گا؟ دین پسند نہیں آ رہا نا، کوئی بات نہیں. دین پسند نہیں آئے گا, دین اثر ہونا ختم ہو جائے گا. اچھا دین پسند کیوں نہیں آ رہا؟ بے دینی زیادہ اچھی لگ رہی ہے, جہل ہے نا, یہ جہالت کا نتیجہ ہے. اگر جہالت نہ ہوتی تو دین اچھا لگتا, علم ہوتا تو دین اچھا لگتا. چونکہ جہالت چھا گئی ہے تو دین برا لگ رہا ہے, چونکہ دین برا لگ رہا ہے تو دین کا اثر ہونا ختم ہو گیا ہے. اب کہاں سے شروع کریں؟ دوبارہ سے دین پہ غور کرو, دوبارہ سے مسلمان ہونے کی کوشش کرو, دوبارہ سے آ کر دیکھو خدا ہے یا نہیں ہے, نبی ہیں یا نہیں ہے, نبی اور خدا نے کوئی پیغام دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اگر پیغام دیا ہے, اس سے بہتر کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ اگر اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تو یہ پھر پسند کیوں نہیں آتا تمہیں؟ پسند کیوں نہیں آ رہا پھر؟ یا تو یہ کہو بھائی اس سے بہتر پیغام ہمارے پاس ہے, لو وہ لو ہم بھی وہی کریں پھر. ہم کیوں تقوی اور پرہیزگاری کے اندر چلیں؟ لو وہ پیغام لو جو تمہیں اچھا لگا, ہم بھی وہی کریں پھر. اور اگر یہ بہترین پیغام ہے تو تم پھر کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم جا کہاں رہے ہو؟ اگر یہ پیغام بہترین پیغام ہے تو بھائی اس پیغام کو لو, اس پہ چلو. اب اور جاتے کہاں ہو پھر؟ پھر یہ تمہاری زندگی کے اندر ثقافت کسی اور کی کیوں ہے؟ اثرات کسی اور کی کیوں ہیں؟ اچھا اگر نہیں ہے تو جا کر اپنی زندگی کو ٹٹول لیجیے, اللہ کرے کہ نہ ہو. کون بدبخت چاہے گا کہ آپ کی زندگی میں کسی اور کی ثقافت ہو؟ جا کے ٹٹولیے اپنی زندگی کے اندر, کہیں ایسا تو نہیں میری زندگی میں کوئی اور ثقافت بھی ہے اللہ کے علاوہ؟ ہے تو نکال دیجیے. میں نہیں کہہ رہا وسائل اٹھا کر پھینک دیں, کہیں پر کوئی گفتگو کرے مثلا کوئی کہہ رہی کہہ رہے کمپیوٹر استعمال نہیں ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اتنا احمق تھوڑی ہوں. خود استعمال کر رہا ہوں, میں کیوں کہوں گا کہ اٹھا کے پھینک دیں؟ نہیں, یہ دیکھیے کمپیوٹر سے استعمال ہو کیا رہا ہے, آپ استعمال کر کیا رہے ہیں, آپ کے بچے کیا استعمال کر رہے ہیں. صرف ایک ہدف بتائیے, جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں یہ خدا کی سمجھ جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے؟ آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں اگر خدا کی سمجھ جا رہا ہے آپ بالکل صحیح ہیں, کرتے رہیے. اور اگر خدا کی سمجھ نہیں جا رہا تو پھر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں سب غلط ہو رہا ہے. آپ نے اپنا فیصلہ خود کیجیے, خود دیکھیے اپنی زندگی کو. اور یہ قانون ذہن میں رکھیے گا, اگر دین خدا پسند نہیں آئے گا اعمال کے اثرات ختم ہو جائیں گے, اعمال اثر کرنا بند کر دیں گے. ہم اعمال انجام دیتے رہیں گے, دیکھیں گے نہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی آئے گا, پھر اعمال کی تاثیر میں شک کریں گے, کہیں گے نماز کا کوئی اثر ہے بھی یا نہیں ہے. تیسرے مرحلے میں اعمال کا انکار کر دیں گے, کہیں گے نماز بے اثر ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم پہلے ایک بنیادی غلطی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا ہے. اعمال کی تاثیر کا انکار کر کے بیٹھ جائیں گے. آخری مرحلہ کیا آئے گا, دین سے دست بردار ہو جائیں گے, دین سے دست بردار ہو جائیں گے, دین کا انکار کر دیں گے, کہیں گے دین میں اثر نہیں ہے, سب غلط ہے. یہ نہیں سوچ رہے تم نے خود کہیں سے شروع کیا جس سے یہ بے اثر ہوا ہے, ورنہ اسے بے اثر نہیں ہونا چاہیے تھا. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اس کے بعد خدا تعالی نے فرمایا, خدا تعالی دعوت دے رہا ہے, کہہ رہا ذرا دنیا کے لوگوں کو دیکھو, تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے کیا؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا انہوں نے زمین کے اندر سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے جو پہلے والے تھے ان کی عاقبت کیا ہوئی ہے. یہ خدا عجیب ہے. مثلا ابھی ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم لوگ مظلوم ہیں, ہمارے بچے بےچارے مظلوم ہیں ایک لحاظ سے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ مغرب کو حاکم دیکھا ہے, یہی ہوا ہے نا. مغرب کی حکومت کب سے ہے؟ رینیسانس کے بعد سے لے لیجیے, 16th century کے بعد سے لے لیجیے, جب سے یہ ڈومیننٹ ہے 250 سال ہوا ہے تقریباً 250 سال سے یہ لوگ ڈومیننٹ ہیں. وہ یورپ, بیلجیم, نیو یارک, ناروے, اسکینڈینیوین کنٹریز انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد دور آیا انگلینڈ کا. انگلینڈ کی جو حاکمیت کا اصلی دور شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 1850 کے بعد شروع ہو رہا ہے. 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کو انہوں نے شکست دی, انڈیا ان کے کنٹرول میں آ گیا. اور اس کے بعد مثال کے طور پر اس سے پہلے 50 سال پہلے سراج الدولہ کو شکست دی تھی بنگال میں, تو ایک بڑا مائل اسٹون تھا. 1800 سے اگر ان کی حاکمیت شروع ہوئی ہو تو 200 سال گزرے ہیں ان کو, بہت لگا لیجئے وہاں سے لگائیے جہاں سے انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دی تو 250 سال گزرے, مشکل سے 250 سال ان کی حاکمیت کا دور ہے. خدا نے متعال کہتا ہے زمین میں گھومو, آثار ڈھونڈو اور دیکھو پچھلے والوں کے ساتھ کیا ہوا, تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کس کے آثار دیکھوں خدایا؟ وہ مثلا وہ مجھ سے کہے گا تم جاؤ تم فرعون کے آثار دیکھو. 3000 سال پہلے جو فرعون تھا وہ ان سے زیادہ طاقتور لگ رہا تھا, جب ڈوبا تو کتنے دن لگے, کس طرح ڈوبا, کیسے غرق ہوا, کیسے اس کی ثقافت مر گئی, تم نے آثار نہیں دیکھے؟ ان کے آثار دیکھ کر اب بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ مثال کے طور پر چند مغربی ممالک یہ کیسے ڈوبیں گے, یہ بلند و بالا منزلیں کھڑی رہ جاتی ہیں, عمارتیں کھڑی رہ جاتی ہیں, کیسے ملک ختم ہو جاتے ہیں؟ وہ فرعون کے بنائے ہوئے احرام 3000 سال پہلے کے, 4000 سال پہلے کے, چاہے وہ پیرامڈ آف گیزا ہو, چاہے وہ کون سے پیرامڈس ہوں, 5000 سال پہلے کے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہو پایا ان کے ساتھ. لیکن جس کے اندر رہنے والے تھے وہ سب مر چکے ہیں. وہ ابو الہول جس کی کہانی شاید 8000 سال پہلے کی طرف جا رہی ہے, سیولائزیشن سے پہلے جا رہی ہے, وہ ابھی تک منہ اٹھائے بیٹھا ہوا ہے ایجپٹ کے اندر. جس نے بنایا وہ مر چکے, جنہوں نے بنایا ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ اس میں کوئی عبرت نہیں ہمارے لیے. 100 منزلہ 200 منزلہ عمارتیں دیکھ کر سمجھنے قیامت تک باقی رہنی ہے. یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, کیوں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں اپنے دین کے معاملے میں؟ یہ خدا نے تعالیٰ نے کس کے لیے لکھی ہیں یہ آیات؟ یہ سب نشانیاں واضح ہیں ہمارے سامنے, ثقافتیں ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. اور تعجب اس بات کی ہے کہ یہی کفر کے ماننے والے ان ثقافتوں کو کھرید کھرید کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ تھیں ایسی, ہم سے زیادہ طاقتور تھے, ہم سے زیادہ پیسے والے تھے, پھر بھی عبرت نہیں ہے ان پہ. عبرت نہیں ہے جو سمن بکمن امین فہم لا یسمعون لا یرجعون. ہمیں کیا ہو گیا؟ آیا ہم بھی سمن بکمن کے دائرے میں پہنچ گئے ہم لوگ؟ افلم یسیروا فی الارض, یہ زمین میں نہیں گھومے, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کی عاقبت کیا ہوئی. دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا, ان سب کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا, کافروں کی مثالیں ایسی رہیں گی. کافروں کے لیے یہی ہے, جو خدا کا کفر کرے گا. خدا کا کفر کون کر رہا ہے؟ صرف مسلمان؟ صرف کافر؟ ہمارے نزدیک کافر کی ڈیفینیشن غلط ہے. کافر ہر وہ شخص ہے جو خدا کا جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے, چاہے قول میں انکار کرے چاہے عمل میں انکار کرے, کافر ہے. للکافرین امثالھا, کافرین کی مثالیں ساری ایسی ہیں, ختم ہو جائیں گے. مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا, ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جس نے گھر بنایا. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت, کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. اس سید پہ فخر کرو جو اب اٹھ کر کہتا ہے ہمیں معلوم ہے اسرائیل کا وجود مکڑی کے جالے سے کمزور ہے. اس سید کی بصیرت پہ فخر کرنا چاہیے, سید نے زندگی دی ہے. اولاد طاہرہ بی بی کی ابھی تک اثر دکھا رہی ہے, دنیا بھر میں اثر دکھا رہی ہے. اس اولاد میں دوبارہ زندہ کرنا ہے اس کی, اور ان کی اولاد کی نشانیاں بار بار آ رہی ہیں ہمارے سامنے, کہ جو ان کی اولاد کے خدمت گزار ہیں, جو ان کی اولاد کے قدم بوسی کرنے والے ہیں, وہ معجزات دکھا رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. نشانی اس بات کی اولاد طاہرہ آ رہی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا, اللہ نے ان کو تباہ کر دیا, کافروں کی مثالیں ایسی ہی ہیں. ذالکا, کس کی وجہ کیا ہے, کیوں کافر کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, کیوں کافر مٹ جاتا ہے؟ ذالکا بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کا سرپرست ہے جو ایمان لاتے ہیں, اور جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے. کفر اختیار کرنے والا مکڑی کا جالہ بنتا ہے, اپنے کو جالے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, سمجھتا ہے اس جالے کو کوئی نہیں توڑے گا, ایک ہلکی سی ہوا چاہیے جو اس کے جالے کو توڑ دے. اور مومن کا سرپرست خدا ہے, اور خدا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں کائنات میں, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بڑی طاقت کیا, چھوٹی طاقت کیا, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو جب مومن کا سرپرست خدا ہے جس کی طاقت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو مومن نے تو باقی رہنا ہی ہے, باقی سب نے مٹ جانا. یہ سادہ سی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم صرف اس 100 سال کو دیکھ رہے ہیں, ہم صرف اس 100 سال کو دیکھ رہے ہیں, ہم صرف اس 200 سال کو دیکھ رہے ہیں. نہیں جانتے, عرض کر چکا ہوں, روئے زمین پر انسان کو آئے ہوئے 30 لاکھ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. 200 سال کی کوئی قیمت نہیں ہے پروردگار عالم کے نزدیک. کیوں اس بات کے وہم کے اندر مبتلا ہو گئے ہم لوگ؟ جبکہ آپ شاید اعتراف نہ کریں گے, خود وہ جو اس طاقت کے اندر رہ رہے ہیں خود بول رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں, وہ خود بول رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں, ہم بدنصیب ہیں اس طاقت کے اختتام کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ رہے, وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو رہے ہیں. یہ جو یہاں تک آئے ہوئے ہیں لوٹنے کے لیے صرف ایک وجہ ہے, یہ جانتے ہیں آخری وقت ہے ان کا, احمق نہیں ہے, ان کو پتا ہے عراق میں اسٹک ہو گئے ہیں, ان کو پتا ہے ایران کے اوپر آئیں گے مصیبت بن جائے گی ان کے لیے, بہت اچھی طرح ان کو پتا ہے, لیکن مصیبت کے مارے پھر بھی یہاں پر آئیں, کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی راہ حل نہیں ہے ان کے پاس, اس کے علاوہ کوئی راہ حل نہیں ہے, ان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں, ہم ان کی خاتمے کو نہیں دیکھ پا رہے, ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے. ابھی آپ کے سامنے اللہ کے قوانین تذکرہ کیے, آپ ان قوانین کے اوپر غور فرمائیے, پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ خود بخود ختم ہو رہے ہیں اور ہم ان کے اختتام کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ ختم ہو رہے ہیں, ان کی زندگیاں ختم ہیں. ہمارے سامنے نشانیاں پروردگار عالم نے عجیب و غریب دے دی, خدا متعال نے عزت دے دی ہمیں. وہ دور تھا مثلا آج سے 25 سال پہلے کا, اسلام کو دیکھتے تھے دل کڑتا تھا, دل ڈوبتا تھا کہ اسلام کا کیا ہوگا. آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی مسلمان بچہ جوان تھا تو وہ اپنے زندگی کے اوپر دیکھتا تھا میں مسلمان ہوں تو سوچتا تھا میں کس کمزور دین کا ماننے والا ہوں. الحمدللہ اب تو پروردگار عالم نے معجزے دکھا دیے, الحمدللہ اب خود بخود وہ سب کچھ ہو گیا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو عزت مل گئی. خدا نے متعال نے ایک کے بعد ایک معجزہ دکھانا شروع کر دیا اور ان تمام معجزوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اصلی ڈفرینس ہے وہ صرف اہل بیت کی محبت سے ڈفرینس آ رہا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ سید جس نے لبنان سے یہ معجزہ دکھایا وہ خود کہہ رہا ہے اب ہم ان کو بتائیں گے ہم حسین کے ماننے والے ہیں, فرق صرف حسین کا ہے, صرف حسین کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے, وہ خود مانتے ہیں کہ ہاں حسین کا فرق ہے. جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں, جتنی شہادتیں ہوئی ہیں, جتنی کوششیں ہوئی ہیں صرف ایک وجہ سے ہوئی ہیں, اگر حسین اور علی اکبر جان دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں گے, ہم بھی جان دیں گے. آپ کے دلوں میں عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کا, اس عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وفا ہونی چاہیے, اس کے ساتھ بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اجداد نے نہیں معلوم کتنے غم و غصے اٹھائے, مصیبتیں اٹھائیں تاکہ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا پیدا کریں, ماننے والا پیدا کریں. ان کے خون سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے اندر. ان تمام قربانیوں کو ذرا سوچیے, ان تمام مصیبتوں کو سوچیے, اور وہ تمام مصیبتیں اٹھاتے رہے, وہ سید الشہداء کو دیکھ کر مصیبتیں اٹھاتے رہے کہ سید الشہداء کربلا کے میدان کے اندر ایک کے بعد ایک لاشا اٹھاتے تھے, اللہ کی راہ میں صبر کر رہے تھے. روایتوں میں لکھا ہوا ہے سید الشہداء صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے, کہہ رہے ہیں جیسے جیسے عصر سے وقت نزدیک آتا تھا سید الشہداء کی نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی, ان کی نورانیت بڑھ رہی تھی. عصر کے نزدیک وہ جملے ارشاد فرمائے ہیں جن کو دیکھ کر انسانیت سر جھکانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. سید الشہداء کی عظمت ہے, سید الشہداء کا کمال ہے, تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں جو کسی نبی نے نہ دی ہو. وہ پروردگار عالم تمام قربانیوں کو دیکھتا آ رہا تھا, خود تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم کے اندر, فرماتا ہے میں نے مادر موسیٰ سے کہا بچہ پانی میں ڈال دو, خود کہتا ہے ماں کا دل ہل گیا کہ اپنا بچہ پانی میں کیسے ڈالوں. خدا کہتا ہے میں نے احساس کیا کہ ماں کا دل ہل رہا ہے تو ماں سے کہا چلو پانی میں نہ ڈالو صندوقچے میں ڈالو تاکہ تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ بچانا تو صندوقچے نے نہیں ہے, بچانا تو خدا نے بچانا ہے. پھر کہتا ہے وربطنا علی قلبہا, ہم نے مادر موسیٰ کا دل مضبوط کر دیا. اب ایک جملہ پوچھے علی اصغر سید الشہداء کے ہاتھ پر ہے, یہ ام رباب کا دل کس نے مضبوط کیا ہوا ہے؟ میرا باپ کا دل کس نے مضبوط کیا ہے؟ یہ لپکتی کیوں نہیں ہے؟ میرا شیر خان کہاں جا رہا ہے؟ سید الشہداء کا لطیف دل ہے, رحیم دل ہے. کوئی سید الشہداء سے پوچھے یہ شش ماہ کی قربانی کیسے گزر رہی ہے؟ ابراہیم جیسے کہ ہاتھ لرز رہے جب آپ سید الشہداء علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں، بس ایک لمحہ آتا ہے، علی اصغر کو دفنا دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دامن جھاڑ کر کہتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلب. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فکر و عمل میں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں شامل فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسلاً ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
محمد وآل محمد صلوات. مومنین، رمضان فنڈز کھلا ہے اور آپ لوگ سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں دل کھول کر حصہ لیں. افطاری اسپانسر کروانے کے لیے برادر مصطفیٰ سیانی سے رابطہ قائم کریں، اور سالانہ رمضان کوئز 28 سپتمبر کو اس امام برگاہ میں منعقد کیا جائے گا. رجسٹریشن کی آخری تاریخ 23 سپتمبر ہے، اور رجسٹریشن کے لیے آن لائن اس امام برگاہ کی ویب سائٹ پہ کرا سکتے ہیں جو کہ mehfil-e-mustafa.com ہے. آج کی افطاری اور مجلس جناب منہاز مرچنٹ اور رضوان لاکھانی کی طرف سے تھی، ان مومنین کی فیملی کے مرحومین کے لیے، اور مرحوم رضا حسین مستری، مرحومہ نجیبہ بیگم، مرحومہ حیدری بیگم بنت سید، مرحومہ مہر النساء کلثوم وائف آف لیٹ حبیب والجی آف لندن اینڈ مدر آف شیراز والجی آف دبئی کے لیے ثواب الفاتحہ. مومنین، مرحوم رضا حسین مستری کے لیے نماز وحشت کی بھی درخواست ہے. متوجہ زیارت.
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولاخیک حسین علیہ السلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات.